السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا پروگرام آپ کے متفرق سوالات پر مبنی ہے جو آپ ٹائم ٹو ٹائم ہمیں ای میل کے ذریعے سے بھیجتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور ان کے ساتھ اسٹوڈیو میں مختلف شعبائے زندگی سے تعلق رکھنے والے کچھ شرکا بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ہم آپ تمام حضرات کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا. ناظرین، بہت سارے سوالات میرے سامنے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں جو کہ ای میل کے ذریعے سے آپ نے بھیجے ہیں. ان میں جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے، میں پہلے وہ جاوید صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. جاوید صاحب، یہ آپ اپنے مختلف پروگرامات میں حدیث کے بارے میں بڑی وضاحت سے بتا چکے ہیں کہ کچھ تو اس میں ایسی چیزیں جو کہ سنت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جاری فرمائی، اور باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک تاریخی ریکارڈ ہے. وہ تاریخی ریکارڈ جو ہے، جتنا بھی ہے، چاہے وہ خبر احاد ہوں یا کوئی اور تواتر کی چیزیں ہوں، حدیث کی اصل میں اہمیت کیا ہے؟ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں پورا کا پورا دین صرف قرآن مجید ہی سے حاصل کروں گا اور مجھے کسی بھی حدیث کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو کیا حدیث کے بغیر دین کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اور حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ حدیث کن کن چیزوں میں آپ کے معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے؟
سب سے پہلی چیز جس کو میں نے ہمیشہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ میں جب کسی نقطہ نظر کو اختیار کرتا ہوں تو وہ کوئی فلسفہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی رائے بھی ہو سکتی ہے، کوئی تحقیق بھی ہو سکتی ہے، اس سے میں اختلاف بھی کر سکتا ہوں، اتفاق بھی کر سکتا ہوں. لیکن جس وقت میں یہ تسلیم کر لیتا ہوں کہ اللہ پروردگار عالم نے ایک شخصیت کا انتخاب کر کے اپنا پیغام اس کے ذریعے سے مجھے پہنچایا ہے، تو اصل میں میرے لیے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے کا واحد ذریعہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
اس لحاظ سے جب ہم دین کی بات کریں گے تو اس وقت زمین کے اوپر مستند ترین ذریعہ کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت.
ٹھیک.
یعنی ایک شخصیت ہے جس نے یہ بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے منصب پر فائز کیا ہے. ہم نے علم و عقل سے اس کے دعوے کو تسلیم کر لیا. اب جو کچھ بھی ہے دین کی حیثیت سے وہ وہی ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں. چنانچہ میں نے اپنی کتاب میزان میں ابتدا میں یہ لکھا ہے کہ دین کا تنہا ماخذ اب قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے.
ٹھیک.
وہ اپنے قول، فعل، تقریر، تصویر سے جس چیز کو دین قرار دے دیں وہ دین. میں کوئی بات کروں، آپ کوئی بات کریں، کوئی بڑے سے بڑا عالم کوئی بات کرے، کوئی فقیہ بات کرے، کوئی محقق بات کرے، اس کو دین کے معاملے میں اپنی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے پیش کرنی ہو. تو اس لحاظ سے دینی علوم میں مرکز و محور کی حیثیت آپ ہی کی شخصیت بن جاتی ہے.
ٹھیک ہے.
قرآن مجید ہم کو آپ ہی سے ملا ہے. قرآن مجید کے سوا بھی کیا آپ نے دین کے لیے کچھ دیا ہے؟ یہ ہے وہ سوال. پہلے اس سوال کو واضح کر لینا چاہیے تاکہ ہم حدیث پر جائیں تو اس کی صحیح نوعیت معلوم رہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ دین کی ایک پوری روایت موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو یہ بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین اللہ تعالیٰ نے دیا. اس دین میں شرائع بھی تھے، یعنی اس میں قانون کی چیزیں بھی تھیں، اور قانون کے باب میں کچھ عبادات بھی مقرر کی گئی تھی، آداب بھی مقرر کیے گئے تھے، کچھ معاشرت کے اصول بھی بیان کیے گئے تھے. یہ روایت چلی آ رہی تھی پہلے سے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس سے پہلے نماز بھی موجود تھی، روزہ بھی موجود تھا، حج بھی موجود تھا، قربانی بھی موجود تھی، اور بہت سے معاشرت کے آداب بھی موجود تھے. عرب بھی ان پہ پیروی کرتے تھے، یہود کے یہاں بھی تھے، نصارہ کے یہاں بھی تھے. آپ کی بعثت ہوئی تو آپ کے ذریعے سے اس ساری دینی روایت کو،
ٹھیک ہے،
تجدید، احیاء، اصلاح اور ترمیم و اضافے کے ساتھ جاری کرنے کا حکم دے دیا گیا. اب یہ دیکھیں نا، قرآن مجید نے تمام پیغمبروں کا نام لے کے یہ کہا کہ فب خدا ہم اقتدے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی گئی کہ آپ اس ہدایت کی پیروی کریں گے. آپ سے پہلے جو دین ابراہیمی کی روایت موجود تھی اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی یہ جو ابراہیم کی ملت، ابراہیم کا طریقہ یہاں جاری ہے، اس کی پیروی کی جائے گی. لیکن یہ طریقہ جس صورت میں موجود تھا اس میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں. یعنی اس میں یہ بھی ہوا تھا کہ بعض جو سنن تھے یا بعض جو طریقے تھے یا روایات تھیں وہ مردہ ہو چکے تھے، جیسے لوگ فراموش کر دیتے ہیں. ایسا بھی تھا کہ بہت سی چیزوں کو بگاڑ دیا گیا تھا، ان میں بدعت داخل ہو گئی تھی. ایسا بھی تھا کہ کچھ چیزوں کی اب جو نئی شریعت دی جا رہی تھی اس کے لحاظ سے ضرورت بھی تھی. بعض چیزیں جو اس سے پہلے رائج تھیں ان کا نسخ بھی مطلوب تھا، اس لیے کہ دنیا میں بڑی تبدیلی آ گئی تھی. تو ان ساری چیزوں کا لحاظ کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو سنت کے طور پر جاری کر دیا گیا.
ٹھیک ہے،
سنت کے لفظ کا اطلاق اس پر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید ہی سے میں دین لوں گا، وہ تو اصل میں دین کی بنیادی ڈھا دیتا ہے، کیونکہ قرآن مجید دین کی پہلی کتاب نہیں، قرآن مجید دین کی آخری کتاب ہے. دین قرآن مجید سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے چلا آ رہا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلہ تو ذہب کی آخری کڑی ہے. آپ نے اس دین کو ترمیم، اضافہ، اصلاح، تجدید کے بعد جاری فرمایا ہے. یہ جاری فرمانے کے کام کے لیے قرآن مجید میں کسی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی. شاید ایسا ہوا ہے کہ قرآن نے بھی اس میں کوئی بات کہہ دی، ورنہ آپ ہی کے ذریعے سے اس کو جاری کر دیا گیا ہے. تو اس لیے جب آپ دین کی بات کرتے ہیں تو اس میں جتنی اہمیت قرآن مجید کی ہے، اتنی اہمیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری کردہ اس طریقے کی بھی ہے.
ٹھیک،
ان دونوں کے ہم تک منتقل ہونے میں بھی کوئی فرق نہیں. وہ بھی اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، یہ بھی اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے. مسلمانوں نے اس کو، سب کے سب مسلمانوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے، اس کے بعد جاری کر دی ہے.
ٹھیک،
اچھا، اس کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں بھی دو رائے نہیں ہو سکتی. اس میں ہمارے لیے فرائض ہیں، اس میں ہمارے لیے واجبات ہیں، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کی حرمت قائم کر دی گئی ہے. تو یہ چیزیں بھی تمام کی تمام دین ہی کا حصہ ہیں.
ٹھیک ہے،
بلکہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ عملی دین جو ہماری زندگی میں آتا ہے، یہ ہمیں ایک مذہبی آدمی کی حیثیت سے کیا کرنا ہوتا ہے؟ بھائی، پانچ وقت نماز پڑھنی ہوتی ہے، سال میں روزے رکھنے ہوتے ہیں، سعادت ملے تو عمرہ و حج کے لیے جانا ہوتا ہے، اہتمام سے قربانی کرنی ہوتی ہے. معاشرت کے آداب میں دیکھیں تو نکاح ہے، طلاق ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. تو اگر آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء علیہ السلام کی جاری کردہ سنت پر زیادہ تر عمل کر رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے،
یعنی ہماری عملی زندگی سے جب دین متعلق ہوتا ہے تو اس کا بہت بڑا حصہ وہی ہے کہ جو اصل میں قرآن سے باہر ہے.
وہ یا ان کو الگ کر کے دین نہیں سمجھا جا سکتا،
یعنی اصل دین ہی وہاں ہے.
ٹھیک ہے،
یعنی عملی دین.
ٹھیک ہے،
دین کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے نا. یعنی دین کا فلسفہ کیا ہے، دین کی حکمت کیا ہے، دین میں کیا چیزیں لوگوں کو بتانی ہے، کیا پہنچانی ہے، پیغمبر کیسے آئے، پیغمبروں کے ذریعے سے کیا کام کیا گیا، یہ سب مباحث اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں جو قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں. لیکن وہ عملی دین جس پر مجھے زندگی بسر کرنی ہے، اگر آپ غور کریں تو وہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے جاری ہوا ہے تمام کا تمام. قرآن مجید اس کا ذکر کرتا ہے، کہیں اس کی تاکید کر دیتا ہے، کہیں اس میں کوئی خاص ہدایت دینی ہے وہ دے دیتا ہے. مثلا میں نے اپنی کتاب میں کوئی 15-16 عنوانات کے تحت وہ چیزیں جمع کر دی ہیں جو حج کے معاملے میں قرآن مجید نے کی، یعنی بعض چیزوں کی اصلاح کی ہے. تو قرآن بھی یہ کام کر رہا ہے، لیکن اس کا جو بنیادی حصہ ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے جاری ہوا ہے. یوں نہیں ہے کہ قرآن مجید نے حج کے مناسک بیان کیے ایک جگہ، یا نماز کی رکعتیں، نماز کے اوقات بیان کیے ایک جگہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. وہ سب کچھ اللہ کے پیغمبر نے جاری کر دیا ہے، اور پیغمبر کی حیثیت سے ہم نے اس کو لے لیا ہے، اور مسلمانوں نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا ہے. اس سے متعلق کوئی سوال پیدا ہوا ہے، کوئی مسئلہ زیر بحث آیا ہے، کسی تاکید کی ضرورت پڑی ہے، اس میں کوئی استثناء بیان کرنا ہے، وہ چیزیں ہیں جو قرآن میں زیر بحث آئی ہیں.
ٹھیک
ہے، اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو میں نے وہ ایک لفظ استعمال کیا اپنی کتاب میں کہ سنت قرآن سے مقدم ہے.
جی ہاں،
یعنی وہ پہلے موجود ہے، اور اسی پر در حقیقت مسلمانوں نے رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد دین کی حیثیت سے عمل
اس
کرنا
پر بھی اعتراض ہوا ہے. تو آپ یعنی وہ تاریخی حیثیت میں کہہ رہے ہیں کہ مقدم ہے.
جیسے میں یہ کہوں گا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام رسول اللہ علیہ وسلم سے مقدم ہے، تو تاریخی لحاظ سے، وجود کے اعتبار سے، وہ ساری سنت مقدم ہے.
ٹھیک،
یہ پورا دین ہے، یعنی سنت اور قرآن مجید میں جو بات کہہ گئی ہے یہ پورا دین ہے.
ٹھیک ہے، اچھا جاوید صاحب، اب جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ پورا دین ہے قرآن مجید اور سنت، تو اب آپ جن جو تاریخی ریکارڈ ہے ان میں سے جن چیزوں کو آپ سنت قرار دیتے ہیں، ہمارے اکثر علماء جو ہیں وہ پوری کی پوری حدیثوں کے ریکارڈ کو سنت قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، فعل، تقریر، وہ سب کچھ سنت ہے. تو وہ بھی دراصل سنت کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ سنت کی جو کیٹیگری آپ فرما رہے ہیں، آپ جس طرح سے الگ کر دیتے ہیں کہ یہ چیز سنت ہے اور یہ چیز سنت نہیں ہے، وہ پھر کس بنیاد؟
ابھی جب میں حدیث پر بات کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فرق کرنا کیوں ضروری ہے. یعنی اتنی بات واضح ہو گئی کہ ہمارے پاس جو اللہ کا دین ہے وہ اصلاً پہلے سنت کی حیثیت سے آتا ہے، اس پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں اس کے ساتھ. اور قرآن مجید نے بالکل یہی تعبیر اختیار کی ہے. آپ وہ آیت پڑھیے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ کان الناس امتاً واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب لوگ ایک ہی راستے پر تھے, اختلافات پیدا ہوئے تو نبیوں کو مبعوث کیا, وہ بشارت دیتے اور انذار کرتے ہوئے آئے. تو اس کے بعد کیا کہا ہے, انزل ماہم الکتاب, ان کے ساتھ اللہ نے کتاب بھی نازل.
ٹھیک,
کتاب کا مقصد بھی وہاں بیان کیا ہے, لیحکم بین الناس فی مختلفو فی, تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دے. تو ایک مہمن کی حیثیت سے, فرقان کی حیثیت سے, ایک فصل نزاعات کی آخری اتھارٹی کی حیثیت سے ہمارے پاس اللہ کی کتاب بھی آ گئی. سنت نے ہماری پوری عملی زندگی کی تشکیل کی, ایک مذہبی آدمی دینی آدمی کی حیثیت سے. قرآن مجید ہمارے فکر فلسفہ ہر چیز کی اصلاح بھی کرتا ہے, ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی تاکید بھی کرتا ہے, اس کی پوری تاریخ بھی بیان کرتا ہے, اور یہ بھی بتاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے کس طرح اس بنیادی حقیقت کو انسانوں پر واضح کیا کہ تم سب کو ایک دن اس عارضی زندگی سے نکلنا ہے, تم کو ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں پیش ہونا ہے, اور یہی در حقیقت وہ نصب العین ہے جس کو سامنے رکھ کر تمہیں جینا ہے. اس پورے کے پورے دین کو جس ہستی نے ہمارے سامنے پیش کیا, میں نے عرض کیا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. یعنی اگر آپ سنت سے الگ قرآن کو بھی دیکھیں تو وہ بھی اصل میں آپ ہی کی زبان فیض ترجمان سے نکلا,
ظاہر ہے
آپ ہی پر پہلے اس کو, جیسے کہ قرآن بیان کرتا ہے جبریل امین نے الہام کیا, اور پھر اس کے بعد وہ وہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک پہنچی, پھر اس کو ترتیب دیا گیا, پھر اس کو ترتیب دینے کے بعد ایک کتاب کی صورت دے دی گئی, اب وہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود ہیں. تو قرآن مجید سے یہ سمجھیے کہ پیغمبر کیا ہے, پیغمبر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے دین کا. آپ کسی کو ایک پورا کا پورا لاعمل بنا کے دے دیں, لیکن اس کا ظہور جب کسی شخصیت میں ہوتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنی اصل شان کے ساتھ اسی وقت نمودار ہوتا ہے.
ٹھیک,
تو سب سے پہلی ضرورت ہر مسلمان کی یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ تو ٹھیک ہے, یہ قرآن میں بھی دین بیان ہو گیا, سنت کے ذریعے سے دین منتقل ہو گیا, لیکن اس پر اس ہستی نے کیسے عمل کیا ہے. مجھے یہ بتائیں, کیا یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ میری ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ ایک ایک شخص کی ضرورت نہیں ہے؟ یعنی ہر وہ شخص جو مسلمان ہوگا, ایمان لائے,
خواہش ہوگی کہ وہ جانے,
خواہش ہوگی بلکہ اس کی ضرورت ہے.
جی,
کیونکہ جب تک کوئی چیز عملی طور پر ہمارے سامنے نہیں آتی تو ہم اس کی بے شمار لطافتوں سے اس طرح آگاہ نہیں ہو پاتے.
ٹھیک,
تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی ہے, آپ میری طرف, اپنی طرف, کسی بڑے عالم کی طرف نہیں اشارہ کر سکتے.
ٹھیک,
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کرنے میں حدود سے تجاوز کر گیا ہو, ممکن ہے اس میں افراط ہو گئی ہو, ممکن ہے اس میں تفریط ہو گئی ہو. وہ بہترین نمونہ جو ہمارے سامنے عمل کا ہو سکتا ہے وہ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات. یہ جو اسوہ حسنہ ہے آپ کا, یعنی آپ قرآن مجید نے کہا نا ایک موقع پر جب جنگ ہوئی اور اس میں استقامت کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصب پر کھڑے رہے, اس کی ذمہ داریاں آپ نے پوری کی, تو قرآن نے کہا کہ جس وقت کلیجے منہ کو آ رہے تھے اس وقت تمہارے لیے بڑا اعلیٰ اخلاقی نمونہ تھا محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات میں. تو اس میں اسوہ حسنہ کے الفاظ استعمال کیے, سنت کے الفاظ نہیں استعمال کیے, بہترین نمونہ. اب یہ بہترین نمونہ جو ہمیں جاننا ہے, اس کو سنت سے ڈسٹنکٹ کر کے, الگ کر کے جاننا ضروری ہے. یعنی سنت میں تو دین کے فرائض واجبات سب بیان ہو گئے, لیکن اس پر عمل کا کیا نمونہ حضور کی زندگی میں سامنے آیا.
ٹھیک,
تو میں اس کو اس لیے اسی نام سے تعبیر کرتا ہوں. میرے نزدیک اس کے لیے وہ لفظ بول کے ہم اس کی نا اہمیت لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اور نہ اس کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں. تو قرآن مجید سے ہی میں نے اس تعبیر کو لیا ہے, اور یہ تعبیر ہمارے یہاں پہلے بھی موجود ہے. چنانچہ اپنی کتابوں میں جگہ جگہ جب دین بیان کر دیا ہے, دین یعنی یا قرآن میں بیان کر دیا
سنت میں,
وہ دین مکمل ہے وہاں.
ٹھیک ہے,
جب دین بیان کر دیا تو پھر یہ بتایا ہے کہ یہ جو میں نے دین کی بات بیان کی ہے, خواہ وہ قرآن سے بیان کی ہے خواہ سنت سے بیان کی ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس پر کیسے عمل کیا.
ٹھیک ہے,
اچھا اب یہ جو عمل آپ کا ہے جس کو ہم اسوہ حسنہ کہتے ہیں, یہ کیسے ملا ہے ہمیں؟ قرآن اجماع اور تواتر سے مل گیا, سنت اجماع اور تواتر سے مل گئی, مسلمانوں کے یہاں کوئی اختلاف کی گنجائش نہ رہی, یہ کیسے ملے گا؟ تو یہ ایسے ملا ہے کہ ہمارے اوپر کسی دیکھنے والے نے احسان کیا. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ ہیں,
ملاقات کی اس نے رپورٹ,
ان کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ یہ چیزیں ہمیں بتائیں, لیکن کسی نے احسان کیا ہے اور احسان کر کے اس نے یہ بات بیان کر دی. جب اس نے یہ بات بیان کی ہے تو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, آج تو ہم کتابیں دیکھ لیتے ہیں نا, اس زمانے میں قریب کے زمانے میں چلے جائیے, رسول اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں ہیں, اس وقت چلے جائیے, ہم مکے میں یا مدینے میں نہیں ہیں, ہم آپ کو اس طرح براہ راست نہیں ملے.
ٹھیک ہے, صحیح.
اگر ہماری بستی میں, ہمارے قبیلے میں کوئی شخص رسول اللہ سے مل کے آئے تو میری یا آپ کی سب سے پہلی خواہش کیا ہوگی؟
کہ اس سے جا کر ملیں اور پھر پوچھیں نبی,
یہ ہوگی نا کہ مجھے معلوم ہو کہ یہ میرا پیغمبر ہے, یہ وہ ذات والا صفات ہے جس کے اندر دین اپنی آخری شکل میں نمودار ہوا ہے. تو میں لپک کے جاؤں گا نا, جا کے معلوم کروں گا. وہ شخص بھی احسان کر رہا ہے اور میرا یہ جو جذبہ ہے یہ بھی بڑا فطری جذبہ ہے.
ٹھیک,
تو اس فطری جذبے کے ساتھ یہ چیزیں مجھے ملنی شروع ہو گئی. یہ ظاہر ہے کہ سارے صحابہ سے نہیں مل سکتی, کیونکہ سارے صحابہ ہر وقت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھ رہے تھے.
ٹھیک ہے,
جب آپ سنت کی کوئی چیز جاری کرتے تھے یا قرآن دیتے تھے تب تو سب کو دیتے تھے, لیکن یہ تو ایسے ہی ہوتا تھا نا کہ آپ گئے اور آپ نے جا کے کوئی ایک نماز پڑھی آپ کے پیچھے, کسی موقع پر آپ کو اپنی بیگمات کے ساتھ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی بات کرتے دیکھ لیا, کسی جگہ کے اوپر آپ کو کسی صحابی کے کسی سوال کا جواب دیتے دیکھ لیا, جمعہ پڑھنے کے چلے گئے آپ کا کوئی خطبہ سن لیا. تو میرے لیے تو یہ ایک دنیا کی دولت ہے وہ شخص جو لے کے آ گیا ہے ایمان کے بعد.
ٹھیک ہے,
یعنی جس ہستی کو میری محبت کا اور میری عقیدت کا مرجع خدا نے بنایا ہے اور جس کے ذریعے سے اپنا دین دیا ہے, تو میں کیسے اس سے بے پرواہ ہو سکتا ہوں؟ میں سب سے پہلے اس کو دیکھوں گا. تو پہلی چیز جو آپ نے چونکہ اہمیت پر سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو, آپ کے دین پر عملی نمونے کو جاننا, یہ شاید دنیا کی آخری درجے کی دولت ہے جو مجھے میسر ہو سکتی تھی. اور یہ کس سے میسر ہوتی ہے؟ یہ سنت سے میسر نہیں ہوتی, یہ قرآن سے میسر نہیں ہوتی, یہ حدیث سے میسر ہوتی ہے.
ٹھیک,
تو اس کی اہمیت کے بارے میں تو کوئی دوسرے درجے کی بات کرنا بھی جرم کے درجے کی چیز ہے. اچھا, دوسری چیز دیکھیے, جب آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں, اللہ کی کتاب ہے, تو اللہ کی کتاب بہت واضح ہے, بے لسان عربی مبین ہے, لیکن اس اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا عمل ہوتا ہے. میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, ہمارے ہاں بہت سے علماء پیدا ہوئے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, انہوں نے تفسیریں لکھی ہیں, یہ ضرورت ہے یا نہیں ہے؟
بالکل ہے,
یعنی ایک لازمی ضرورت ہے.
بالکل ہے,
یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے, اس کے اندر ایک بات کہی گئی ہے, اس کے سمجھنے سمجھانے کا عمل قیامت تک ہونا ہے.
ٹھیک,
مجھے اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے زمانے میں یا اس سے پہلے کسی صاحب علم نے قرآن مجید کو سمجھا ہے یا اس کی کوئی تفسیر لکھی ہے, تو میں اگر ایک سچا طالب علم ہوں تو میں چاہوں گا کہ میں اس کو دیکھوں, میں اس کو پڑھوں.
ٹھیک,
اچھا, یہ تو ہوئے علماء. اگر مجھے یہ اطلاع مل جائے کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات سمجھائی ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے میں لپک کر نہیں جاؤں گا؟ یعنی یہ اطلاع مل گئی, جیسے مجھے حضور کے کسی عملی نمونے کے بارے میں اطلاع مل گئی, ایسے یہ معلوم ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں سوال کا جواب دیتے ہوئے فلاں آیت کے بارے میں بات کی تھی.
ٹھیک,
یا فلاں حکم کے بارے میں بات کی تھی
قرآن مجید. بالکل ٹھیک,
تو آپ کی جو تفہیم و تبین ہے یہ وہ آخری درجے کی چیز ہے جس کے بعد میرا اطمینان ہو جائے گا اگر وہ مجھے مل جائے. یہ چیز میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تب بھی میرے لیے بہت بڑی متاع تھی, یہ آپ کے بعد کسی صحابی سے ملاقات سے مل جاتی تب بھی بہت بڑی متاع تھی, یہ چار پانچ واسطوں سے ملے گی تب بھی میں جاؤں گا اور جا کے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا.
ٹھیک,
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دین کا ایک طالب علم ہوں؟ اسی وجہ سے امام شافعی اس کو علم الخاصہ کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ چلیں عامۃ الناس ہو سکتا ہے کہ دین میں قرآن سنت پہ عمل کرتے رہے ہوں, لیکن ایک عالم کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے اس سے؟ یعنی وہ دین کو جاننا چاہتا ہے تو وہ تو دین کو سمجھنے کا عمل کر رہا ہے, وہ علماء سے سنے گا, وہ فضلاء سے سنے گا, اتنی ہی دلچسپی کے ساتھ وہ جا کے بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ حضور نے کچھ فرمایا ہے.
ٹھیک,
اچھا, پھر اس سے آگے بڑھیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی معمولی درجے کی بڑی شخصیت بھی ہو تو کیا ہم محض اس کا کلام ہی پڑھتے ہیں؟ آپ تو یہ جو لپاٹیے شاعر ہوتے ہیں ان سے بھی اگر کوئی آپ کا تاثر کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو ان کی زندگی کیا تھی, کہاں بیٹھتے تھے, کہاں اٹھتے تھے,
پڑھ لے
ان کے بارے میں ڈرامے دیکھتے ہیں, ان کے بارے میں فلمیں دیکھتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, سب کرتے ہیں نا ساری چیزیں, تو کہاں کہ نسبت خاک رہا عالم پاک, کہاں خدا کا آخری پیغمبر؟ کیا کوئی دلچسپی نہیں ہوگی مجھے اگر میں ان کو پیغمبر مانتا ہوں تو میں یہ جانوں کہ ان کی سیرت کیا تھی, ان کے سوانح کیا تھے؟ اب یہاں پر دین سے بھی آگے بڑھ کر یعنی ذاتی زندگی بھی ذرے بحث آ جائے گی. آپ کہاں پیدا ہوئے, آپ نے کہاں وقت گزارا, آپ کو کیا معاملات پیش آئے, آپ کن مراحل سے گزرے, یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو آپ کا اس وقت
میرا محبت کا تقاضا ہے کہ میں ان کی سیرت جانوں,
محبت کا تقاضا ہے, عقیدت کا تقاضا ہے, اور میرے اس فطری تعلق کا تقاضا ہے, یعنی میں اس سے کیسے بے پرواہ ہو سکتا ہوں؟ تو آپ کا اس وقت حسنہ, آپ کی تفہیم و تبین, آپ کی سیرت و سوانح, ان کو جاننے کا سب سے بڑا ذریعہ کون سا ہے؟ حدیث. تو اس وجہ سے میرے نزدیک تو کوئی شخص بقائمی ہوش و حواس اس ذخیرے کے بارے میں کوئی استخفاف کی بات کر ہی نہیں سکتا. ممکن ہی نہیں ہے. اس کی یہ اہمیت اتنی غیر معمولی ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس وجہ سے یہ تو جہاں سے ملے ہمیں لینا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ اگر مسلمان امت کی تاریخ دیکھیں تو ہمارے جلیل القدر علماء نے اس ذخیرے کو حاصل کرنے, اس کو چھاننے, اس کو پھٹکنے, اس کی تنقید کرنے پر اپنی عمریں لگا دی.
اچھا جاوید صاحب, جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ پورا کا پورا قرآن میں اور سنت میں موجود ہے, اور آپ اخبار احاد کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ سامے پہ چھوڑ دیا گیا کہ چاہے تو اسے وہ پروپیگیٹ کرے آگے, اس کو جو ہے وہ پھیلائے یا نہ پھیلائے, تو یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات پھر اس کو کس زمرے میں رکھیں گے کہ آپ نے فرمایا کہ جو تم میں یہاں پر حاضر ہیں وہ غائب تک بات پہنچا دیں. اب ظاہر ہے جو حاضر ہیں ان پہ آپ نے پوری پوری ذمہ داری ڈال دی کہ وہ غائب تک پہنچائیں, تو پھر ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سامے پہ چھوڑ دیا گیا, خبر احاد انہوں نے کسی نے بتایا اور کسی نے نہیں بھی بتایا, یہ اس کو کیسے آپ ریلیٹ کریں گے؟
یہ بات تو علی الاطلاق فرمائی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم مجھ سے دین لیتے ہو تو ہر انسان تک اس کو پہنچنا چاہیے, اس کو پہنچا دیا کرو. یہ ایک علی الاطلاق بات ہے.
ٹھیک,
لیکن آپ اپنی ہر چیز کے بارے میں یہ اہتمام کیسے کر سکتے تھے؟
چونکہ جو اخبار احاد ہیں وہ دین ہی کی کسی چیز کی تفہیم و تبیین ہی ہے نا, تو تفہیم و تبیین کے لیے تو اخبار احاد کا پروپیگیٹ ہونا بھی زیادہ ضروری تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام نہیں فرمایا.
اس لیے نہیں فرمایا اس کا اہتمام کہ یہ اصل میں ایک فطری جذبے کے ساتھ آپ سے آپ ہو. ایک اصولی بات, پیغمبر سے دین تو لوگوں نے منتقل کرنا ہے. قرآن بھی لوگوں نے منتقل کیا ہے, سنت بھی لوگوں نے منتقل کی ہے. یہ جو بات فرمائی ہے آپ نے وہ تو ظاہر ہے قرآن سنت کے بارے میں فرما دی. جیسے کہ ایک اور موقع پر بھی کہا نا کہ بلغنی ولو آیا, یعنی یہ قرآن مجید آگے پہنچانا ہر شخص کی ذمہ داری ہے.
ٹھیک,
کسی کو ایک آیت بھی اگر یاد ہے تو وہ ضرور آگے منتقل کریں.
ٹھیک ہے,
اسی طرح اگر دین کی کوئی بات آپ اس وقت بیان فرما رہے ہیں تو وہ پہنچائی جائے لوگوں تک. دین کے مستقل ذات احکام کے بارے میں یہی ہدایت ہوگی, ایسا ہی ہونا چاہیے. اور صحابہ کرام نے اسی وجہ سے اس کو پہنچایا ہے. یہی وہ ہدایت اور تاکید ہے جو خود آپ کو بھی قرآن میں کی گئی. دیکھیے نا, فرمایا گیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, یعنی جو آپ پر دین نازل کیا گیا آپ اس کو پہنچائیں, اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا. تو اسی طرح کی ذمہ داری صحابہ کرام پر بھی عائد ہوتی ہے. تو یہ علی الاطلاق آپ نے یہ بات فرما دی. لیکن اس کے بعد وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں صحابہ کرام بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کے کوئی مستقل بذات احکام نہیں ہیں, آپ نے کوئی وضاحت کر دی ہے, کسی سوال کا جواب دے دیا ہے, کوئی اجتہادی اطلاق کر دیا ہے, ان کو ان کے اوپر چھوڑ دیا گیا. وہ چاہیں تو ان کو آگے پہنچائیں, چاہیں تو نہ پہنچائیں. یہی فطری طریقہ ہے. اس لیے کہ لوگوں کو آپ پابند کر دیں گے تو پھر تو وہ ٹیپ ریکارڈر لے کے ہی بیٹھیں گے. وہ نیچرلی دیکھتے ہیں چیزوں کو. میں ابھی ایک رات مجلس میں لوگوں کو ایک واقعے کی طرف توجہ دلا رہا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا ہے, انہوں نے آ کے آپ کے ساتھ ملاقات کی. ملاقات کر کے انہوں نے اسلام کی بیعت کی آپ کے ہاتھ پر. ایک شخص کو وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے اپنے اونٹوں کے پاس, واپس گئے تو اس کو جا کر یہ کہا کہ اب تم بھی بیعت کراؤ. اور جب وہ جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک بات یاد نہیں رہی, تو ذرا پوچھ لینا وہاں جا کے کہ ہمارے یہاں ایک خاص مشروب پیا جاتا ہے, اس مشروب کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ گیا, اس نے پوچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا وہ کوئی نشہ آور مشروب ہے؟ انہوں نے کہا یہ یقیناً ایسا ہی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, وہ تم نہیں پی سکتے, نشے کی کوئی چیز میرے دین میں جائز نہیں ہے. اب یہ لوگ وہاں سے واپس آ گئے. جب یہ واپس اپنے قبیلے میں گئے ہیں تو پورا کا پورا قبیلہ آ گیا کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ لوگ مل کے آئے ہیں, کیا بات سن کے آئے ہیں, کیا چیز کیا کیا آئے ہیں. تو اصل میں یہ ایک فطری محبت کا تعلق ہے جس سے بیان ہوگا. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاکید ضرور فرمائیں گے کہ دین پہنچاؤ, لیکن دین کا وہ حصہ کہ جو مستقل بذات احکام پر مبنی نہیں ہے وہ لازمن صحابہ کرام ہی کے اختیار تمیزی پر ہوگا. ہم پھر صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں اسی اخبار احاد کے ذخیرے میں کہ ان میں سے بہت سے صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے یہ ذمہ داری نہیں قبول یا بہت احتیاط کے ساتھ قبول کی. ان میں سب سے نمایاں شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. آپ یہ دیکھیے کہ ان کے ہمارے ہاں سب سے بڑی کتاب
روایت ہے
مسند احمد بن حنبل ہے.
جی,
اور مسند احمد بن حنبل میں یہ خوبی ہے کہ اس میں صحابہ کے حوالے سے کتابیں احادیث درج کی جاتی ہیں, روایات. کون شخصیت ہے؟ معمولی شخصیت نہیں ہے. پہلے دن سے رسول اللہ کے ساتھی ہیں, پہلی مرتبہ ایمان لانے والے ہیں, غار میں بھی ساتھ رہے ہیں, مکے میں بھی ساتھ رہے ہیں. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے ان کے مال سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے. آپ اگر تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں گئے ابوبکر ساتھ تھے, وہاں گئے ابوبکر ساتھ تھے, یا سیدنا عمر کا ذکر آ رہا ہوتا ہے. تو اتنی جلیل القدر ہستی, یعنی گویا ہر جگہ کے ساتھی, ان کو یہ خیال ہوتا تھا کہ میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا کہ میں آپ کی کوئی بات میرے علم میں ہے تو میں اس کو ضروری پہنچاؤں. بہت کسی موقع پر ضرورت پڑ گئی ہے تو انہوں نے کوئی بات بیان کی. تو بحثیت مجموعی پوری مسند میں کوئی 79-80 کے قریب روایات ہیں جو ان سے ہیں. یہ بھی مقررات کو شامل کر کے عرض کر رہا ہوں. میں نے ان میں سے جو 35-40 روایات اصلاً ہیں ان کا جب جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ کوئی بڑی ضرورت پیش آ گئی ہے تو انہوں نے بیان کی ہے. اچھا, اسی طرح حضرت زبیر نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتایا کہ لوگوں یہ خیال نہ کرنا کہ ہم حضور کی باتیں نہیں جانتے. بہت باتیں ساتھ رہے ہیں, بیان کر سکتے تھے, لیکن ہم نے اس میں احتیاط کی ہے کیونکہ ایسا ہو سکتا تھا کہ ہم کوئی بات بیان کریں اس میں کوئی کمی ہو جائے, اس میں کوئی بیشی ہو جائے, ہم یہ نہیں بیان کرتے. اس کے بالکل برخلاف بہت سے صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے کہا, جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ ہیں, حالانکہ حضرت ابو ہریرہ تو مسلمان بھی فتح مکہ کے بعد ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے پاس تو بہت ہے, میں زیادہ وقت بھی گزارتا ہوں آپ کی خدمت میں, میں بیان کروں گا, شوق سے بیان کروں گا اور لوگ شوق سنیں گا. اچھا, یہ لکھنے کا عمل بھی ظاہرہ ہوگا, کیوں نہیں ایسا ہوگا؟ یعنی حضور کوئی بات فرما رہے ہیں, میں لکھنا جانتا ہوں اور میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ چند جملے یا دو باتیں ایسی ہیں جو مجھے نوٹ کر لینی چاہیے, لکھوں گا بھی, تو لوگ لکھنے بھی لگ گئے تھے. یعنی یوں نہیں ہے جیسے کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تو سارا ذخیرہ ہمارے پاس کہیں 80 ہجری کے بعد آنا شروع ہوا ہے. یہ اپنے فطری طریقے سے پہلے دن ہی سے آنا شروع ہو گیا, اور اس کے بعد 80 ہجری کے بعد اس نے تدوین کے مرحلے میں داخل ہو کر باقاعدہ شکل اختیار کرنا شروع کر دی. یعنی اب چھوٹے چھوٹے مجموعے بننے شروع ہو گئے. اس کے بعد پہلی کتاب آپ کہہ سکتے ہیں جو ہمیں ملی ہے, اس سے پہلے بھی بعض کتابوں کا ذکر آتا ہے, وہ متی امام مالک ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2 صدیوں کے اندر ایک بہت جلیل القدر لوگوں کا طائفہ سامنے آیا جس نے چھاننے کا پھٹکنے کا کام کیا, بہت تنقید کی, ہزاروں باتیں جو پھیلی ہوئی تھیں ان کے اندر سے چیزوں کو منتخب کیا, اور پھر کہیں جا کے یعنی 3ری 4تھی صدی میں یہ مجموعے سامنے آئے بخاری کے, مسلم کے, دوسرے لوگوں کے. یہ ایسے ہی ہونا تھا, یعنی یہ کوئی اعتراض کی چیز نہیں ہے اس کے اوپر. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تاکید فرماتے ہیں کہ میری طرف سے ایک آیت بھی ہو تو پہنچاؤ, اور جو چیز یہاں سے تم سنتے ہو وہ آگے دوسروں کو منتقل کرو, تو وہ علی اطلاق فرماتے ہیں. اس کے یہ ذمہ داری نہیں عائد ہو جاتی کہ جو آدمی جس جگہ جب آپ کو ملے جو بات اس کو پہنچے وہ آپ لوگوں کو جا کر بتائیں.
ٹھیک ہے, بلوچ صاحب.
میرا سوال جی حصول علم کے حوالے سے ہے. آج کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ میں دین کا علم حاصل کروں, تو وہ اگر دیکھے گا جو عام ہمارے روایتی مدرسے ہیں تو اس کو خیال ہوگا تو کہ اگر میں یہاں پر علم حاصل کرنے گیا تو میں ایک خاص مکتبہ فکر تک ہی محدود رہوں گا, پھر وہ اپنے جدید علوم کی درسگاہیں اس کی طرف دیکھے گا, تو وہاں شاید وہ یہ سمجھے کہ مجھے یہاں پر دین کا علم اس رسوخ اور اس اہتمام کے ساتھ نہ ملے جو میں چاہتا ہوں. تو آپ بتائیے کہ آج ایک طالب علم جو اپنے ہوش و حواس میں آ کر دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کیا لایا ہوں؟
میں دو باتیں اس کے جواب میں عرض کروں گا. ایک یہ کہ سب مدارس کے بارے میں بھی یہ بات علی اطلاق نہیں کہی جا سکتی, یعنی مدارس میں بھی اصلاحات ہوئی ہیں. ایسے مدارس بھی اس وقت میرے علم میں ہیں چند ہی صحیح کہ جن میں نسبتاً وسعت کے ساتھ چیزیں لوگوں نے پڑھانا شروع کر دی. دوسرے یہ کہ ایک طریقہ وہ تھا جو ہم نے اختیار کیا جب یہ شوق ہوا کہ ہم دین کا علم حاصل کریں, اور وہ یہ ہے کہ آپ جلیل القدر اہل علم سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگ کبھی معاشرے میں ختم نہیں ہوتے جو فرقہ بندیوں سے بالا تر ہو کر دین کو سمجھنے سمجھانے کا کام کرتے ہیں. وہ قدیم طریقہ تو دین کا علم حاصل کرنے کا, بلکہ بہت سے علوم حاصل کرنے کا یہی تھا. یعنی ایک زمانے میں تو لوگ جغرافیہ اور تاریخ اور الجبرا بھی ایسے ہی سیکھتے تھے. تو یہ دونوں طریقے ہر وقت موجود رہتے ہیں. اگر آپ کا اطمینان ہے کہ آپ کسی مدرسے میں اچھی فضا میں اچھے ماحول میں, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ایسے مدارس بہت کم ہیں, زیادہ تر مخصوص فرقوں سے وجود پذیر ہوئے ہیں. وہ تعلیم دیتے وقت بھی ان تعصبات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. ان کے یہاں تعلیم کا بھی وہ معیار نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ان میں چیزوں کو تنقید کر کے استدلال کے ساتھ سمجھنے کی تربیت بھی نہیں دی جاتی. یہ ساری تنقیدات اپنی جگہ, لیکن انہی کے اندر اچھی جگہ بھی موجود ہوتی ہیں. پھر یہ کہ جو اصحاب علم ہیں وہ ہر مدرسہ فکر کے موجود ہیں. اور آپ نے ایک دیوبندی عالم سے ایک چیز پڑھ لی ہے تو آپ ایک دوسری چیز ایک بریلوی عالم سے جا کے پڑھ لیجیے, اہل حدیث عالم سے پڑھ لیجیے. ہمارے ہاں ایسے آزاد فکر لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں, ان کی تعداد کم سے ہی, کہ جو دین کے جید اہل علم ہیں اور وہ آپ کو تعلیم دے سکتے ہیں. تو آدمی جب یہ فیصلہ کر لے کہ میں ایک سچے طالب علم کی حیثیت سے چیزوں کو جاننا چاہتا ہوں, تو میرا خیال ہے اس کے لیے راستے کبھی بند نہیں ہوتے. جب بھی کسی آدمی کے اندر یہ ذوق پیدا ہو تو وہ ماضی اور حال کے اشخاص کا انتخاب کر سکتا ہے. اچھا, آپ نے اگر عربی زبان بہت اچھی جان لی ہے, سیکھ لی ہے, اب عربی زبان میں تو کسی تعصب کا سوال نہیں نا, آپ کسی یونیورسٹی سے بھی سیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ قدیم اہل علم کی بہت سی چیزیں پڑھ سکتے ہیں. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اگر آپ علم کا ذوق رکھتے ہوں تو اردو زبان میں دین سے متعلق اتنا غیر معمولی ذخیرہ وجود میں آ چکا ہے کہ اس کی کوئی مثال میں بغیر کسی شائبہ مبالغہ کے یہ کہہ رہا ہوں عربی زبان میں بھی نہیں ملتی. تو اس لیے یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے, آسانی سے ہو سکتا ہے. اصل چیز یہی ہے کہ آدمی میں سچی طلب ہو, وہ اپنے آپ کو کسی چیز میں محدود نہ کر لے اور پوری وسعت کے ساتھ کوشش کرے کہ جہاں کہیں سے بھی اس کو حقیقت میسر آتی ہے وہ اس کو حاصل کرے.
جی جناب,
ابھی دوران گفتگو آپ نے سنت کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ اس کی تاریخ ہمارے دین میں حضرت ابراہیم تک جا پہنچتی ہے علیہ السلام. یقیناً وہ سنت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاری فرمائی تھی وہ بھی عملی تواتر ہی سے منتقل ہوئی ہوگی. ایسا ہی سانحہ پچھلی کتب کے ساتھ بھی ہوا کہ اس میں تحریفات ہو گئیں. تو سوال دو پہلو ہیں. سوال یہ تھا کہ ہماری کتاب کی قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لے لیا, مگر سنت میں جو عملی تواتر ہے کیا اصولی طور پر یہی سانحہ ہمارے ہاں بھی ممکن نہیں ہے, اس کا امکان نہیں ہے کہ اس میں کچھ تعطل آ جائے یا اس میں مزید چیزیں شامل ہو جائیں, اور اگر ہو جائے تو اس سے اس کو دوبارہ سے پیوریفائی کرنے کا ہمارے پاس ماخذ کیا ہے؟
سب سے پہلے تواتر کو سمجھ لیجئے کیا چیز ہے. تواتر اور اجماع دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہم کو اجماع اور تواتر سے ملا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ سنت ہم کو اجماع اور تواتر سے ملی ہے. یہ صرف میں ہی نہیں کہتا, تمام جلیل القدر اہل علم یہی بات کہتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں کا جو کلاسیکی علم ہے وہ بھی جس وقت سنت کا ذکر کرتا ہے تو یہ کہہ دیتا ہے کہ تنقسم قسمین, یہ دو حصوں میں ہے. اس کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے, اور اس حصے کو ماننا بھی لازم ہے, اس پر عمل کرنا بھی لازم ہے. یعنی جس کو فنی اصطلاح میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ علم کو بھی واجب کرتی ہے اور عمل کو بھی واجب.
ٹھیک ہے,
تو یہ جو سارا کا سارا ذخیرہ ہے یہ اجماع اور تواتر کے ذریعے سے اگر منتقل ہوا ہے تو یہ ضروری ہے نا جانا جائے کیا چیز
کیا چیز
اور تواتر. دیکھیے تواتر کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جس وقت ایک چیز واقع ہوئی اس وقت سے لے کر آپ کے زمانے تک انسانوں کا ایک جمع غفیر جس کا غلط بات پر جمع ہو جانا عقلاً محال ہو وہ اس کو بیان کر رہا ہو, اور یہ سارا عمل تاریخ کی روشنی میں ہو.
ٹھیک ہے,
یعنی صدی پر مشتمل ہے یا 10 سال پر مشتمل ہے یا 10 صدیوں پر مشتمل ہے. تواتر واقعی تب ہوتا ہے. تو اس وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کچھ بھی دین کی روایت رہی ہے اس کو یہ چیز حاصل نہیں ہو سکی, کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکی. مثلا دیکھیے سیدنا ابراہیم نے وہاں آ کے معبد کی تعمیر کی مکہ میں, اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں آباد کر دیا, بنی نابت میں ان کی شادی ہو گئی. چند لوگ ہیں جن سے اصل میں اس دینی روایت کی ابتدا ہو رہی ہے, تو پہلے مرحلے ہی میں اس شرط کو پورا نہیں کر رہی.
ٹھیک ہے,
اچھا اس کے بعد یعنی وہ روایت جس شکل میں بھی آگے بڑھنا شروع ہو گئی وہ صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے, کم و بیش 2000 سال,
صحیح
2500 سال.
صحیح,
اس 2500 سال کا سارا عرصہ پری ہسٹورک ہے, تاریخ کی روشنی میں نہیں ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام انہوں نے کوہ زیتون پر جو آخری مرحلہ ہے اپنے چند ہواریوں کے ساتھ ملاقات کی, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہاں لے گئے. اس کے بعد وہ چند لوگ ہیں, 8-10 لوگ ہیں کہ جو نکلے ہیں کہ ان کی تعلیمات پہنچائے. ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی انجیل کو مرتب ہی کر لیتے, یہ لوگ بھی اتنا وقت نہیں پا سکے کہ اس کو مرتب کرتے. یعنی ابھی بھی یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ ہمارے پاس جو انجیل کے ورژن موجود ہیں ان کی ابتدا ان کے کسی حواری یا براہ راست شاگرد سے ہوئی. یعنی یہ تابعین ہیں زیادہ تر, اور یوحنا جو چوتھی انجیل ہے. اچھا, پھر اس کے علاوہ بہت سے اور ورژن بھی سامنے آ گئے, تو ابتدا ہی میں وہ چیز ختم ہو گئی.
ٹھیک,
اس کے بالکل برخلاف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ نہیں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ ہوا ہے کہ آپ تاریخ کی روشنی میں تشریف لائے. یعنی جس کو پری ہسٹورک ایج آپ کہتے ہیں وہ ختم ہو چکی ہے, آپ کے پہلے دن سے تاریخ محفوظ ہونی شروع ہو گئی ہے. آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد آپ کے آخری زمانے تک 100,000 سے تجاوز کر چکی ہے. اچھا, پھر یہ بھی نہیں ہوا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ منتشر لوگ تھے, نہیں, ایک عظیم سلطنت ایک ریاست ان سے وجود میں آ گئی ہے. انہوں نے ایک باقاعدہ حکومت قائم کر کے آگے نسلوں کو وہ چیز منتقل کرنی شروع کر دی ہے. تو اس وجہ سے پہلے مرحلے ہی میں اتنا بڑا جمع غفیر میسر آ گیا ہے کہ جس کے بعد تواتر کی ابتدا کی جا سکے. اچھا تواتر کی پدا ہو گئی, اس کے بعد آپ پچھلی 14-15 سال کی تاریخ دیکھیے,
وہ کہیں پہ منقطع بھی نہیں ہوا,
کہیں منقطع نہیں ہوا.
ٹھیک,
اچھا اس امت کی پوری تاریخ ریکارڈ میں آ گئی, فقہا نے اس کو ثبت کرنا شروع کر دیا, مورخین نے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا, مدرسوں میں اس کو پڑھایا جانا شروع کر دیا. تو اس وجہ سے اس کے انقطاع کا کوئی سوال ہی آج تک پیدا نہیں ہوا, یہاں تک کہ وہ دور آ گیا یعنی آج سے کوئی 250-250 سال پہلے, جبکہ چیزیں چھاپا خانے میں چلی گئی. اب جب کوئی کتاب چھپتی ہے, میری بھی کتاب چھپتی ہے, تو پہلے ہی مرحلے میں 1000-2000 چھپتی ہے, گویا پہلے مرحلے سے تواتر شروع ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو یہ صورتحال ہے, تو اس کو ماضی پر اطلاق کر کے دیکھا ہی نہیں جا سکتا.
اچھا دوسری ٹرم اجماع کی بھی تھی.
اجماع میں یہ ہے کہ تواتر کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ ایک جم میں غفیر, یعنی اس میں آدمی گنے نہیں جاتے, اتنا بڑا اجتماع کہ جو عقلاً محال ہے کہ جھوٹ پر جمع ہو جائے یا کوئی سازش کر لے.
ٹھیک,
مختلف جگہوں پر ہیں, مختلف علاقوں میں ہیں, اس کو بیان کر رہے ہیں, تو یہ سب ایک بات بیان کرتے ہیں. اچھا یہ جمع غفیر ہے, یہاں وہاں ایک دوسری چیز ہے, وہ یہ ہے کہ کسی پیغمبر کو ماننے والے سارے کے سارے لوگ, تو اب اجماع کہا جائے گا. اچھا یہ سارے کے سارے لوگ علم کے طور پر منتقل کرتے ہیں, تو ہمارے ہاں جس چیز کو آپ قرآن کہتے ہیں وہ بھی محض اس بنیاد کے اوپر علم کی دنیا میں ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, وہ تو قرآن کا بیان ہے, ہم ماننے والے مانیں گے. عالمی سطح پر جب آپ اس کو پیش کریں گے تو اس کی دلیل بھی اجماع اور تواتری, یعنی مسلمانوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن انہیں دیا تو سب صحابہ کرام نے اس کو لیا. لینے کا عمل کیسے ہوا؟ ایسے فطری طور پر, لکھنے والوں نے لکھ لیا, یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا, کسی نے 10 سورتیں, کسی نے 20 سورتیں, کسی نے پورا قرآن, گویا پورے کے پورے صحابہ کرام میں قرآن مجید ایک شائع و ضائع چیز بن گیا. خلفائے راشدین نے اس کی اشاعت کا اہتمام کرنا شروع کر دیا, بچے اس کو پڑھنے کے لیے مسجدوں میں جانے لگے, اولادوں کو اس کی تربیت دی جانے لگی, اور اس طرح قرآن مجید ایک معلوم متعین کتاب کی حیثیت سے نسلن بعد نسلن منتقل ہونا شروع ہو گیا.
ٹھیک,
بالکل یہی صورتحال سنت کی. یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ کی روشنی میں آنا, آپ پر ایمان لانے والوں کی اتنی بڑی تعداد کا ہونا کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہو جانا, یہ محالات میں سے ہے. آپ کے بعد ایک پوری تہذیب اور ریاست کا وجود میں آ جانا, ایسے طریقے سے ان سب چیزوں کا محفوظ ہوتے چلے جانا, یعنی اب قلم سے بھی اور آج کے زمانے میں دوسرے ذرائع سے بھی, کہ جس میں ایک ایک جگہ ہمارے سامنے موجود ہے. یعنی آج اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں تو آپ کو ہر صدی ہر دور کا ریکارڈ بھی مل جاتا ہے سارا کا سارا.
جاوید صاحب, ان کے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ یہ جو اجماع و تواتر سے جو سنت ہمیں ملی ہے, اگر اس میں کوئی چیز باہر سے خارج سے کوئی آ جائے, کوئی غلط چیز اس کے اندر آ جائے, اس کو پھر پیوریفائی کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایسا ممکن تو ہے کہ وہ چیز آئے
کیسے؟ یعنی تواتر کی تعریف کیا ہے؟ تواتر کی تعریف یہ ہے کہ اتنا بڑا جمع غفیر رسول اللہ کی نسبت سے اس کو بیان کرے.
ٹھیک,
کہ جس کا عقلاً محال ہے کہ وہ اس چیز پہ جمع ہو
آئی نہیں سکتی,
تو آئے گی کیسے؟ یعنی کوئی آنے کی مثال دیجئے نا, 15 صدیاں تو ہو گئی, آ کے دکھائے تو صحیح. وہ جیسے ہی آنے کی کوشش کرے گی طوفان برپا ہو جائے گا, ہنگامہ ہو جائے گا,
اس کو
50 آدمی کھڑے ہو جائیں گے.
اس کوشچن کو میں یوں پٹ اپ کر دیتا ہوں کہ آپ نے جو ابتدا میں فرمایا تھا کہ جو دین اسلام ہے وہ قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے, پورا کا پورا دین اس میں موجود ہے. قرآن جس طرح سے سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ ہم تک منتقل ہو گیا, اگر دین اسلام سنت بھی کے اندر بھی موجود ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایسا اہتمام کیوں نہ فرمایا, یا پیغمبر نے کیوں نہ فرمایا کہ سنت بھی جیسے سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک ایک کتاب کی شکل میں آ گئی, سنت بھی اسی طرح سے آ جاتی, اور اسوہ بے شک سامے پہ چھوڑ دیا جاتا, اسوہ کوئی بیان کرتا کوئی نہ کرتا, لیکن سنت بھی اسی طرح کتاب کی شکل میں میرے پاس آ جاتی, قرآن بھی آ جاتا, تو مسئلہ ختم ہو جاتا, وہ بالکل ایگزیکٹ ہو جاتا.
مطلب یہ عملی طریقہ ہے. تو جس طرح قرآن مجید لفظ میں الحمد سے ناس تک ہے, اسی طرح وہ عمل میں نماز سے حج تک پوری کی پوری منتقل ہو گئی. آپ اصل میں اس کو دیکھ رہے ہیں کتاب میں, اس کو دیکھیے مسلمانوں کے عمل میں, ایسے ہی. یعنی آپ کو صرف نگاہ اٹھانی
ہے. آپ جو عمل کی بات کر رہے ہیں, مطلب ہم جو سائنس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں, تھیوریٹیکل بک بھی ہوتی ہے اور پریکٹیکل کا مینوئل بھی ہوتا ہے, پریکٹیکل کا مینوئل بھی لکھا ہوا ہوتا ہے.
وہ بھی کر دیا لوگوں نے. یعنی جیسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے, تو مسلمانوں کے ہاں جو سنت جاری تھی وہ ہمارے فقہا نے اپنی کتابوں میں مرتب کرنا شروع کر دی, اس کا ریکارڈ بھی مرتب ہونا شروع ہو گیا. ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. اب فقہ کی کوئی کتاب آپ اٹھائیں گے تو وہ بیان کر دے گی کہ یہ وہ حصہ ہے کہ اجمع المسلمون علیہ, اس پر سارے مسلمان مجتمع ہیں, یہ وہ حصہ ہے جس کو حضور نے اس طریقے سے جاری کیا ہے, یہ وہ حصہ ہے جو اخبار احاد سے ملا ہے.
ٹھیک,
تو بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کا پورا عمل موجود ہے, اس کی پوری تاریخ موجود ہے, بلکہ جو علم اس سے وجود میں آیا ہے, جس کو آپ علم فقہ کہتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ علم یہی ہے نا کہ آپ شریعت کو بیان کرتے ہیں. سنت کا تعلق عقائد سے تو ہے نہیں,
صحیح ہے,
سنت کا تعلق اعمال سے, تو وہ سارا کا سارا وہاں زیر بحث آتا ہے اور ثبت ہے پوری طرح, یعنی اس کا ریکارڈ بھی پورا موجود.
جی جی جی,
یہ بات یقیناً بہت قابل فہم ہے, مگر ایک چھوٹی سی الجھن اس میں باقی یہ رہ جاتی ہے کہ بہرحال سنن کی فہرست میں اختلاف تو موجود ہے. کچھ فہرست آپ نے بھی مرتب فرمائی, اس میں بھی کچھ تبدیلیاں غالباً ہوئیں, دوسرے علماء جو ہیں وہ بھی اختلاف کرتے ہیں کہ کیا سنت ہے اور کیا نہیں, تو معاملہ پھر غالباً اتنا قطعی نہیں رہتا سنن کی فہرست کے حوالے سے. تو اس کا مطلب ہے یا تو کچھ شامل ہو رہا ہے جسے نکالا جا رہا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کس طرح سے
سوال آپ نے کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ مثلاً جو فہرست میں نے مرتب کی ہے آج تک کسی آدمی نے اس پر انگلی اٹھا کے نہیں کہا کہ یہ نہیں ہے, یعنی اس کے بارے میں تو کوئی بحث ہی نہیں.
ٹھیک ہے,
2007 میں تو کتاب چھپ گئی تھی, آپ کہوں بھائی 10 سال ہو گئے ہیں, بے شمار تنقیدیں ہوئی ہیں, پروپیگنڈا بھی ہوا ہے, کوئی ایک شخص بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ سنت نہیں.
مگر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ صرف یہی سنت نہیں.
اب سن لیجئے, اب اس کے بعد یہ ہے کہ اضافہ کسی آدمی نے کرنا ہے, جب وہ اضافہ کرے گا تو چونکہ ایک حادثہ ہو چکا ہے, وہ حادثہ یہ ہو چکا ہے کہ سنت کے لفظ کا اطلاق کس چیز پر کرنا ہے, ہمارے علم میں اس کی تعین کے معاملے میں ابہام رہا, تو اس وجہ سے وہ بہت سی چیزیں جو اصل میں یا تفہیم تبیین ہیں یا شرع و فرع ہیں یا کوئی اطلاقی اجتہاد ہیں, ان کے بارے میں بھی سنت کا لفظ بول لیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
ایسا ہوا.
ٹھیک,
اس سے اس کو الگ کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس کے اصول متعین کیا جاتے, تو اس وجہ سے میں نے اس کے اصول متعین کیے. اب آپ بحث کر سکتے ہیں کہ ان اصولوں میں کوئی اصول ٹھیک نہیں ہے, آپ کی دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ ان اصولوں پر بھی کسی آدمی نے یہ نہیں کہا کہ وہ اصول ٹھیک نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فہرست ہے وہ بھی متفق علیہ ہوتی چلی جا رہی ہے اور جو اصول ہیں ان کے بارے میں بحث ختم ہوتی چلی جا رہی ہے.
ٹھیک ہے,
اچھا, چونکہ یہ کام تعین کا اس طریقے سے کہ آپ مستقل بذات احکام کو بالکل الگ کر دیں اور جو اسوہ حسنہ ہے اور دوسری چیزیں الگ کر دیں, کوئی چیز غائب نہیں ہو رہی, یعنی میں اگر اس کو اسوہ حسنہ کے ذیل میں رکھ رہا ہوں تو وجود اس کا بھی باقی ہے, آپ اگر اس کو سنت کے ذیل میں رکھ رہے ہیں تو وجود اس کا بھی موجود ہے, یعنی کوئی چیز غائب نہیں ہو رہی, صرف عنوان تبدیل ہو رہا ہے. عنوان کی تبدیلی کا تعلق اس کی نوعیت کے فہم سے ہے. یہ بالکل ایسا ہی اختلاف ہے جیسے قرآن کی آیت میں ہو جاتا ہے, یعنی قرآن مجید کی آیت میں ایک حکم بیان ہوا ہے, آپ کہتے ہیں یہ واجب ہے, ایک دوسرا کہتا ہے فرض ہے.
فرض ہے, ٹھیک.
تو اب فرض کی کیٹیگری کے تحت جو کہتا ہے کہ یہ واجب ہے نہیں لائے گا نا,
ظاہر
جو کہتا ہے مستحب ہے اس کو کیٹیگری میں لائے گا. تو اصل میں عنوان تبدیل ہوگا, چیز کہیں غائب نہیں ہو رہی, اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے سرے سے. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو اخبار احاد میں چیزیں بیان ہوتی ہیں ان کے بارے میں یہ بحث کہ کیا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ثابت نہیں ہے یا نہیں, یہ پہلے دن سے ہو رہی ہے. وہاں کوئی چیز اگر مثال کے طور پر کوئی سند پر تحقیق کر کے اس کو نکال دیتا ہے یا ڈال دیتا ہے تو نکلتی رہے آتی رہے, اس سے دین کے مستقل بذات احکام میں کوئی فرق پڑنے کا امکان ہی نہیں ہے. تو اس لیے بظاہر یہ بات ایسے لگتی ہے, جب آپ اس کو عملاً دیکھیں گے تو کسی چیز کے نہ آنے کا کوئی اندیشہ ہے نہ غائب ہونے کا کوئی اندیشہ ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میں اس چیز کو اسوہ حسنہ یا تفہیم و تبیین کے عنوان کے تحت رکھ دوں گا,
کوئی دوسرا اسے سنت
کے عنوان کے تحت رکھ دیں, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. اگر ہوا ہو تو مجھے بتا دیں, ایک مثال بھی نہیں دے سکتے.
جی,
ہم سے میرا سوال جو ہے وہ دین پر عمل کے حوالے سے ہے کہ دین کا ایک حصہ حقوق اللہ میں آتا ہے اور ایک حقوق العباد میں آتا ہے, اور دیکھا گیا ہے کہ شخصیات کچھ حقوق العباد کی طرف زیادہ چلی جاتی ہیں کچھ حقوق اللہ کی طرف, تو یہ بیلنس رکھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے, اور پھر یہ کہ ایک آدمی حقوق اللہ کی طرف ہے اس کو کیسے حقوق العباد کی طرف لایا جائے, اور ایک حقوق العباد کی طرف زیادہ ہے اس کو کیسے حقوق اللہ کی طرف لایا جائے, اس پہ روشنی ڈال.
دنیا میں سب سے مشکل کام توازن قائم رکھنا, یعنی اگر آپ ایک لفظ میں پوچھیں تو جو مشکل ترین کام دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں ہم کو ڈالا ہے وہ توازن قائم رکھنا ہے. دیکھیے, ایک طرف ہمارا پروردگار ہے, دوسری طرف ہمارے اعزاء ہیں, اقربا ہیں, ہمارا معاشرہ ہے, ہمارے دوست ہیں, ہمارے احباب ہیں, ہم اس کے اندر زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی عام آدمی سے پوچھیے, اس بیچارے کے لیے مصیبت پڑ جاتی ہے کہ اماں کی طرف دیکھوں کہ بیوی کی طرف دیکھوں, یعنی اگر گھر میں موجود ہے نا, یہ مسئلہ ہے. تو یہی معاملہ حقوق العباد اور حقوق اللہ میں بھی ہو جاتا ہے, یعنی کسی آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا رنگ زیادہ چڑھ جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ گھر میں تھے تو کسی بچے کا رجحان باپ کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے, کسی کا ماں کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف. یعنی ہمارے رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ ہمارا پروردگار, ہمارا خالق, اس نے ہمیں وجود بخشا. تو شعور اور احساس جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اس چیز کا, یعنی دیکھیے نا کہ ماں کیا چیز ہے پھر خدا کے مقابلے میں, باپ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر کسی آدمی کے اوپر خدا کی محبت کا غلبہ ہوتا چلا جائے,
اتنا ہو جاتا ہے کہ رہبانیت کی طرف چلے جاتے ہیں,
اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ رہبانیت تک نوبت پہنچ جاتا ہے. قرآن مجید نے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ذکر کیا کہ میں نے تو کبھی لوگوں کو نہیں کہا تھا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم رہبانیت اختیار کرو, لیکن رہبانیت نبتدعوہا, لوگوں نے خود ایجاد کر لی. وہ ایجاد کس لیے کی؟ آگے بتایا اس کا کہ مسیح کے پیروکاروں کے دلوں میں بڑی رافت اور رحمت تھی. اب رافت اور رحمت یعنی آپ کے اندر نرمی ہے, محبت ہے, تو یہ چیز کیا کرتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ میں یہ کیا دنیا میں پھنس کے رہ گیا, یہ ماں, یہ باپ, یہ رشتے, یہ تعلقات, یہ کاروبار, یہ ساری چیزیں, یہ کیا چیز ہے؟ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ جب میں کبھی زندگی کو دیکھتا ہوں مجالس میں, خاص طور پر کبھی گھر سے نکلنا پڑے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اپنے اسٹڈی کے اندر اور زندگی ہوتی ہے, تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تین گھنٹے کے دوران میں کاروبار کے اتار چڑھاؤ پہ گفتگو ہو رہی ہے, سیاست کے مظاہر زیر بحث ہیں. تو بعض اوقات طبیعت کے اوپر شدید انقباض طاری ہو جاتا ہے کہ ان مجلسوں میں آ کے کیا کرنا ہے, یعنی جس کے اندر نہ خدا کا ذکر, نہ رسول کا ذکر, نہ اس محبت کا کوئی شائبہ, یہ ہوتا ہے انسان کے اوپر. اگر کسی انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو وہ اس طرف بہت رجوع کر لیتا ہے. اس کے نتیجے کے طور پر بعض اوقات حقوق و لباد نظر انداز ہو جاتا ہے.
صحیح.
ایک پہلو اس کا, ایک دوسرا بھی ہے. وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ تو ہے نا سچا جذبہ جس سے عدم توازن پیدا ہو گیا. بعض موقعوں کے اوپر غلط طریقے استدلال سے بھی یہ پیدا ہو جاتا ہے. غلط طریقے استدلال سے کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آدمی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادات میں یا اس طرح کی چیزوں میں اگر میں اشتغال اختیار کرتا ہوں تو یہ میرے گناہوں کے معافی کا باعث بن جائے گی. اب آپ عمرہ کرائیں آپ کے گناہ معاف ہو گئے, آپ حج کرائیں آپ کے گناہ معاف ہو گئے, تو وہ محسوس کرتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر بیوی کا حق ٹھیک ادا نہیں ہوا, ماں کا ادا نہیں ہوا, چلیں پیسے ہیں چار عمرہ کرائیں گے, اچھا اگلی دفعہ روزے رکھ لیں گے, لیلۃ القدر میں رات کو عبادت کر لیں گے. تو یہ غلط طریقے استدلال بھی عدم توازن پیدا کر دیتا ہے.
ٹھیک.
بہت سے وجوہ اسباب ہوتے ہیں جس سے یہ چیز ہو جاتی ہے. اچھا, جن لوگوں کا حقوق العباد کی طرف رجحان ہوتا ہے وہ اس دنیا کے اندر کھڑے ہو کر تو ہر چیز کو دیکھتے ہیں, اس لیے بہت سلیم الفطرت ہوتے ہیں. یعنی وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ ماں کو تکلیف ہو, برداشت نہیں کر سکتے کہ باپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو, تو ان کی اخلاقی وجود میں بڑی تطہیر ہوتی ہے. لیکن ان کے شعور اور احساس کے اندر سارے رشتے موجود ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا.
ایسے لوگ ہیں جو دکھی انسانیت کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن لگا,
اللہ تعالیٰ نے داخل ہوتا. ایک بہت بڑے آپ کے دانشور وکلاء میں سے مجھ سے ملنے کے لیے آئے ایک مرتبہ, کئی برس پہلے کی بات ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارا بہت اس لحاظ سے قائل ہوں کہ تم نے یہ جو اخلاقیات ہے مذہب میں اس کی کیا اہمیت ہے اس کو بہت واضح کیا ہے, ماں کے معاملے میں, باپ کے معاملے میں, رشتے داروں کے بارے میں, سوسائٹی کے معاملے میں. آپ کو یہ جو کچھ ہم کاروباروں میں کرتے ہیں, باہر کرتے ہیں, جس طریقے سے ہم لوگوں کے اموال پر قبضے جماتے ہیں, رشوتیں لیتے ہیں, غبن کرتے ہیں, حتیٰ کہ مذہبی کام کرنے کے لیے بھی پلاٹوں پر قبضے کرتے ہیں کہ مسجد بنانی ہے, تو یہ سب چیزوں پہ تم نے بہت اچھے طریقے سے لوگوں کا توجہ دلائی ہے. لیکن اس سب کچھ کو بیان کرتے کرتے یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ اور عبادت کہاں سے آ جاتی ہے؟ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک سوال تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جس چیز کو آپ اخلاق کہتے ہیں یہ چیز کیا ہے؟ اخلاق نام ہے ایفائے حقوق, یعنی میرے گرد و پیش میں کچھ ہستیاں ہیں جن کا حق مجھے ادا کرنا ہے. تو ماں کا حق اگر میں ٹھیک ادا کر رہا ہوں, معاشرے کا ٹھیک ادا کر رہا ہوں, تو ایفائے حقوق کے نتیجے میں آپ کہتے ہیں بہت اعلیٰ اخلاق ہے. یہی چیز ہے نا,
یہی ہے.
تو اصل میں جو رشتے داروں کی فہرست آپ نے بنائی ہے اس میں خدا نہیں ہے, میرے ہاں وہ پوری طاقت اور شان کے ساتھ موجود ہے. تو اس وجہ سے ظاہر بات ہے کہ میرے لیے تو یہ اخلاقی تقاضا ہے. آپ اس کو عبادات کو یا خدا کی بات کو مذہبی بات کہہ کے اخلاق کو اس سے الگ کر رہے ہیں, تو میرے وجود کا اخلاقی تقاضا ہے.
ٹھیک ہے
کہ میں اس پروردگار کا حق بھی ادا کروں جس نے مجھے پیدا کیا, جس نے مجھے یہ سب نعمتیں دی. یعنی ماں تو اس کی عنایت سے مجھے ملی, تو جب میں اس زاویے سے دیکھتا ہوں تو پھر تو سب سے بڑا حق اسی کا سامنے آتا ہے. تو یہ اخلاقی پہلو سے, یعنی اخلاق ہے کیا, اس میں بھی بعض اوقات ہمیں غلطی لگ جاتی ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ جتنے پہلو میں نے بیان کیے ہیں تو اس کا علاج کیا ہو, جیسے انہوں نے پوچھا ہے, وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, انہیں ہم وقت بتاتے رہیں. ہمارے دین میں بڑا اہتمام, خوبصورت اہتمام کیا گیا ہے کہ جمعہ کا ممبر, ہمارے حکمرانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو تلقین اور نصیحت کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں. دوسرا بڑا اہتمام یہ کیا گیا ہے کہ ترغیب دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ نکلیں, وہ نکل کے دین کی بصیرت حاصل کریں اور لوگوں کو خبردار کریں. لیکن یہاں یہ تنبیہ کا جملہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ یہ توازن ایک بار آنے کے بعد ضروری نہیں قائم رہے,
اسی لیے بار بار یاد دہانی,
بار بار اس کی یاد دہانی کرانی پڑتی ہے, بار بار اس کی طرف توجہ دلانی چاہیے. اچھا بار بار توجہ دلانے کا کام خارج میں تو ہوتا ہی ہے یا ہوگا ہی, سب سے بڑھ کر انسان کو خود کرنا چاہیے. یعنی آپ اپنی ذات کی تعمیر کے لیے اگر غور کریں تو سب سے مؤثر طریقہ جو ہے وہ آپ کا اپنا احتساب ہے. یعنی میں رات کو سوتے وقت جب اپنا جائزہ لوں کہ آج مجھ سے کہاں کہاں کوتاہی ہوئی ہے, کہاں غلطی ہوئی ہے, کہاں کسی کا حق تلف ہوا ہے, کہاں کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, اور اس کو بڑی لطافت سے دیکھوں. یعنی کسی کے لیے کسی کی غیبت کر دینا, کسی پر تہمت لگا دینا, کسی کے بارے میں بدزنی کرنا, کسی کے بارے میں کوئی پس جملہ کہہ دینا, اپنی گفتگو میں ابتذال اختیار کر لینا, کوئی بات بغیر تحقیق کے زبان پر لے آنا, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا ہمیں روز احتساب کرنا چاہیے. اچھا اسی طرح یہ کہ میرے اوپر جب میرے مفادات, میری خواہشات اور جذبات غالب آ گئے تو میں نے کہاں کہاں زیادتی کی, آپ اس کا جائزہ لیتے رہے اور ایسے ہی پلٹ کے دیکھیں کہ آپ کا پروردگار آپ کو یاد رہا. قرآن مجید نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے خدا کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, وہ کیا ہے؟ وہ ذکر دوام کا مطالبہ ہے. وذکر اللہ کثیرا, یعنی خدا یاد رہے, بہت یاد رہے, اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے. یہ کوئی چند الفاظ زبان سے نکالنے کا نام نہیں ہے, یہ اس استحضار کا نام ہے کہ جس میں آپ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ بھولے کہ آپ بندے ہیں اور آپ کا ایک پروردگار.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, بہت سارے اور بھی سوالات آپ کے یہاں پر موجود ہیں, انشاءاللہ تعالی اگلے کسی پروگرام میں ان کو بھی ٹیک اپ کریں گے. اور آپ کے ذہنوں میں اور کوئی سوالات اگر ہوں تو اس ای میل ایڈریس پر ہمیں بھیج سکتے ہیں ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.